السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ آزر. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی میں تاخیر کیوں. ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو ایک مسئلہ بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ ہے بیٹی کی شادی یا بہن کی شادی. معاشی مسائل ہوں یا سوشل پریشرز ہوں، کسی نہ کسی وجہ سے یہ مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے. اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل میں جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ شادی ہی ہے، جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے. اور اس تاخیر کی وجوہات ہم نے خود پیدا کی ہیں یا کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو دوسرے کلچرز کے ہمارے کلچر میں آ گئے ہیں، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمیشہ کی طرح جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان ہیں اقبال ملاد والا، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم گامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
گامدی صاحب، جو کسی زمانے میں بیٹی کو بہت بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس کی تو خیر جو بھی وجوہات تھیں، آج بیٹی پرابلمٹک دوبارہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے، اچھے گھر کے لوگ مل جائیں، اچھے بیک گراؤنڈ کے، پھر بیٹی کے لیے ساری عمر جوڑ توڑ، پیسہ، جہیز، یہ وہ لگا رہتا ہے، قرضے. یہ بتائیے کہ دین بیٹی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
دین میں تو اس طرح کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی وہاں شادی، بیاہ، اس کے رسوم، ان چیزوں کو یہ اہمیت نہیں دی گئی جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہے. عرب کلچر جس میں خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، وہ بالکل ہی مختلف تھا. یعنی وہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ شادی بیاہ کے اخراجات والدین پر آنے ہیں، یا کسی بچی کے لیے رشتہ لینے جانا ہے تو وہ لڑکے والوں کو جانا ہے، لڑکی والے خود بات نہیں کر سکتے
جی.
یا لڑکی خود اپنی رضامندی ظاہر نہیں کر سکتی، وہ خود اپنی پسند ناپسند نہیں بتا سکتی. یہ جتنی چیزیں آپ کے معاشرے میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایمان اور عقائد بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی عرب کلچر میں موجود نہیں تھی. خواتین بے تکلف آ کے یہ کہہ دیتی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
صحیح،
کسی مرد
جی،
اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ انکار کر دیں. آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں اپنے آپ، یعنی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا اس کی اس بات کو، لیکن یہ کہنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا، وہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے صاحب کو توجہ دلائی گئی، وہ آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے. یعنی کوئی والدین کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا. اچھا، اسی طریقے سے دوسری شادی، اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ عرب معاشرے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان کی وفات کے تھوڑے دنوں بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. یہ محمد بن ابوبکر جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے وہیں پرورش پائی ہے،
صحیح،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں پرورش پائی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کچھ ہاتھوں میں حنا ہے، تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دن پہلے میری شادی ہوئی. یعنی شادی ایک ایسی تقریب تھی کہ جس میں ایک چھوٹی سی بستی میں بھی یہ معلوم نہیں ہوا تو کچھ ہو گیا،
شادی جی. ہو گئی ہے.
یعنی آدمی نے خواہش ظاہر کی ہوگی، کہیں رشتے کا معاملہ ہوگا، ہو گیا یہ معاملہ. اچھا، خواتین اپنی رضامندی خود ظاہر کر دیتی تھیں، مرد جا کے خود پیشکش کر دیتے تھے، اس کے لیے بھی کوئی بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں جو اس نوعیت کی رسوم اور رواج آئے ہیں وہ سرتسر ہندوانہ معاشرت،
ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بالکل
نہیں، وہیں سے لوگ مسلمان ہوئے نا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ باہر سے آئے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ باہر سے بھی آئے، عرب بھی آئے، ایرانی بھی آئے، اسی طریقے سے دریائے آمو کے پار کے لوگ بھی آئے، ادھر کے لوگ بھی آئے، وسط ایشیا سے بھی بہت سی اقوام آئیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہیں کے تھے. اور اگر باہر سے بھی آئے تو وہ یہاں کے رسوم روایات کے اسیر ہو کر رہ گئے. ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے. اس میں کئی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کو عبور کرنا آسان نہیں. یعنی والدین کے یہاں بچی اگر ہے تو یہ بہت ہی ناشائستہ بات ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے کہ وہ خود کسی لڑکے والے سے بات کریں.
بالکل ایسا ہی.
اچھا، اسے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. در حال کہ جو ہمارا تہذیبی پس منظر تھا، یعنی مسلمانوں کا تہذیبی پس منظر تھا، اس میں یہ کوئی چیز نہیں تھی. یعنی مثال کے طور پر میری بچی ہے، تو مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے اور میں اس سے کہتا ہوں میری بچی ہے، کیا آپ شادی کرنا پسند کریں گے؟ اس نے انکار کر دیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اور اگر وہ راضی ہے
جی،
شادی ہو جائے گی.
لیکن یہ کلچرل جو افیکٹ ہے، یہ ہمارے یہاں چلتی آ رہی بہت سالوں سے باتیں، اور یہ کلچر جو ہے، اب اس سے نکلنا بھی اتنا آسان تو ہے ہی نہیں کہ بھائی وہ ایک گاؤں کی عزت ہے، خاندان کی عزت ہے، اور یہ سارے مسئلے جو ہوتے. اب یہ کلچرل چیزیں جو ہے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، کہیں پر عرب کلچر کو اڈاپٹ کرتے جہاں ہمیں کنوینئنٹ ہے کہ نہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، کہیں پر ہم وہ ہندو کلچر اڈاپٹ کرتے کیونکہ ہماری شان ہے اور ہماری مان کی بات ہے اور وہ ساری باتیں. تو یہ کانفلکٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں, یہ سمجھ میں کبھی میرے نہیں آتا کہ اگر آپ کو ایک بڑی, جیسے آپ نے کہا نا, بڑی نارمل سی چیز ہے شادی, اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ بیٹی کو ایک تو اول سمجھنا کہ بھائی یہ بوجھ ہے. میرے حساب سے تو یہ بالکل آؤٹ آف ٹائم والی بات ہے کہ بیٹی کیسے بوجھ ہو سکتی ہے, کیوں بوجھ ہو سکتی
ہے, یہ بڑی نعمت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ.
بالکل, میں تو کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ آپ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ماشاءاللہ صحت مند ہو, سب کچھ ٹھیک ہو, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ آپ کو اولاد دی اللہ تعالیٰ.
اگر فطرت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اپنی بچی سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں,
بالکل
زیادہ محبت محسوس کرتے ہیں, گھر میں وہ زیادہ رونق کا باعث بنتی ہے. جس طرح کی گھر میں راحت اور رحمت اس سے آتی ہے, عام طور پر لڑکوں سے اس طرح نہیں ہوتا, وہ باہر کی زندگی سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں. یعنی گھر کے اندر جو ایک خاص نوعیت کا اہتزاز پیدا ہوتا ہے وہ بچیوں سے ہوتا ہے.
بالکل,
اس وجہ سے یہ بڑی نعمت ہے غیر معمولی. لیکن جس وقت آپ کسی نعمت کے ساتھ بھی ایسی چیزیں وابستہ کر دیں گے, آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارا مثال کے طور پر دیہاتی کلچر تھا, اس میں مہمان آپ کے یہاں آ گیا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کی, مہمان آ گیا, مہمان آ گیا ہے تو جو آپ کھاتے ہیں رکھتے ہیں اس کے سامنے, ایک چارپائی کے اوپر ایک آپ نے چادر بچھائی, ایک تکیا رکھا, حکا تادا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا, بس ٹھیک ہے, خاطر تواضع ہو گئی. آپ نے لسی کا ایک گلاس پیش کر دیا, چلے ایک چائے کا پیالہ پیش کر دیا, صبح ایک پراٹھا پیش کر دیا. تو مہمان آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے جب مہمان نوازی کو اس سے آگے بڑھا کر بے شمار تکلفات اس میں شامل کر لیے, تو آپ دیکھیں اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے. اب مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جانے کا وقت اگر بتا دیں تو بڑی عنایت ہوگی, یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے.
لیکن اس میں مہمان کا بھی قصور ہے نا سر. ہمارے معاشرے میں مہمان بھی جب آتا ہے تو وہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی کہ وہ دال اور روٹی نہ ملے مجھے,
دونوں جانب صورت پیدا ہوتی ہے. یعنی مہمان توقعات اور لے کے آ جاتا ہے,
بالکل
میزبان اپنی روایات کا اثر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو کسی زمانے میں تھا نا کہ وہ بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دعوت شیراز ہوتی, وہ خیال کیا کہ دعوت شیراز کوئی بڑی غیر معمولی چیز ہوگی. یعنی جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دعوت شیراز ہوتی ہے, تو معلوم ہوا کہ دعوت شیراز کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں دال پکی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور پانی کا ایک گلاس سامنے رکھ دیا اور دونوں نے مل کے گپ شپ بھی کی ہے, کچھ ایک دوسرے کو لطیف باتیں بھی سنائی ہیں اور کھانا بھی کھا لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس میں آپ دس دن ہمارے پاس مقیم رہیے, ہم پر کوئی چیز گرا نہیں گزرے,
بوجھ نہیں ہے.
یہی صورتحال ہم نے شادی بیاہ اس میں پیدا کر لی ہے. بچی آپ کے, اچھا پھر جو سب سے بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کلچر میں تمام تر اخراجات کا بوجھ لڑکے پر ہوتا تھا.
جی
ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. آپ کا جو دین ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ کا بوجھ اٹھائے, مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے. جب کما کے اس نے لانا ہے, نان و نفقے کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے, تو پھر یہ اخراجات بھی ذمہ داری اس پر آنی چاہیے.
بالکل
یہاں ترتیب بالکل الٹ گئی.
الٹ گئی.
اور اس چیز کو بجائے اس کے کہ مرد یہ محسوس کرے کہ یہ تو اس کی بڑی اہانت ہے کہ وہ دوسروں سے لے رہا ہے, اسے دینے والا ہونا چاہیے.
جی
یہ ہمارے احساس نہیں. اور آپ یہ جانتی ہیں کہ اس کے بعد تو نوبت یہاں آ گئی کہ آپ کا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے, اچھی ملازمت کرتا ہے یا کاروبار اچھا ہے, تو آپ کی توقع صرف یہ نہیں ہے کہ بچی اچھی ہو, نہیں, اس سے آگے بڑھ کر آپ نے ایک فہرست بھی بنا رکھی ہوئی ہے کہ جہیز میں کیا کیا چیزیں آپ کو لینی ہے.
ریڈ بنایا ہوا ہے.
اور جب تک جی جب تک کہ اس کے ٹرک بھر کے آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے,
تب تک شادی مکمل نہیں ہوگی.
یہ جو چیز ہے, ان چیزوں نے اصل میں یعنی بچی کو کچھ دینا یا والدین کا کچھ دے کے رخصت کرنا, یہ کوئی بری چیز نہیں تھی. اپنی جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر بڑی محبت جھلکتی ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو کچھ دے دیا ہے یا اس کے لیے کچھ سامان زندگی فراہم کر دیا. جس وقت آپ نے اس کو مطالبہ بنا دیا, توقع بنا دیا, تو اس کے بعد اب والدین کیا کریں؟
پھر بیٹی امپورٹنٹ نہیں رہ گئی, پھر اس کے ساتھ آنے والا جہیز, زمین, زیور, یہ امپورٹنٹ ہو گیا.
اور میں آپ سے عرض کروں کہ پھر اس جو باہمی تعلقات ہیں وہ بھی اسی کے حوالے سے دیکھے جا رہے ہیں,
بیس پہ بنیں گے.
یعنی مطالبات کی ایک دنیا اس وقت ہوتی ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے, ایک مطالبات کی دنیا پھر بعد میں وجود میں آتی ہے.
بالکل.
اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی.
اور وہ کبھی ختم نہیں ہو پاتی.
جو
مرد کے اندر ایک شان ہونی چاہیے, مجھے کمانا ہے, مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے, مجھے کفالت کرنی ہے. اگر آپ کبھی پرانی ہماری رسوم کا اندازہ کریں, یعنی ایک معاملہ وہ کہ آپ نے شادی کرنی ہے بچی کی, اس موقع پر خرچ کرنا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو دعوت کا اہتمام کرنا ہے, آپ کو زیورات کا اہتمام کرنا ہے, آپ کو اس کو گھر کا ساز و سامان دینا ہے, اس میں جتنے بھی مطالبات کر لیے جائیں کم ہیں. اس سے آگے کبھی آپ نے غور کیا ہو تو ہمارے یہاں یہ رسم تھی کہ آپ اس کے یہاں اگر ولادت ہونے والی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ لے جائیں, وہ اخراجات پورے کریں, وہ گھر میں 5-7 مہینے رکھیں. تو بھائی بچہ آپ کا ہے,
پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس طرح کے سارے معاملات جو
وہ رسوم کی ایک دنیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ غور کریں دیکھیں ہمارے ہاں جو خاص طور پر دیہاتی زندگی تھی وہ رسوم کی ایک دنیا ہوتی ہے. اچھا جب بچی کو لانا ہے تو اس وقت والدین کے اوپر اخراجات, جب اس کو گھر میں رکھنا ہے وہ اخراجات, جب ولادت ہونی ہے اس کے اخراجات, اس دوران میں جو سسرال کو تشریف لانا ہے اس کے اخراجات, ان کی توازو اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. تو ہماری معاشرت میں یہ چیزیں ہیں جنہوں نے داخل ہو کر بچی کو جو سراسر رحمت تھی والدین کے لیے زحمت بنا.
ویسے سر نکاح نامہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے نا, ایک باقاعدہ کانٹریکٹ ہے جس میں رائٹس آف دی گرل, لڑکی کے جو حقوق ہے اس پہ وہ توجہ ہے زیادہ, اگر میں اف آئی ایم رائٹ. لیکن وہ چیز پہ کوئی توجہ نہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے, شادی ایک کانٹریکٹ ہے نکاح نامہ کے ذریعے جو ہوتا ہے بنتا ہے. اب اس پہ 25 سے کنڈیشنز ہوتے ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. خلیج میں یہ اصول ہے کہ لڑکے جو ہے وہ شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, وہ سارے جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے اخراجات جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ ان کو فنڈ, گورنمنٹ نے فنڈ سیٹ اپ کیے یہاں پر خلیج میں, مثلا امارات میں بھی ہے, قطر میں ہے, گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی کہ بھائی آپ کے جتنے بھی ایکسپنسز ہیں شادی کے جو بھی ہے وہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ شادی کر لیں. ہمارے یہاں الٹا ہی حساب ہے.
تو اس کا نتیجہ ہے نا کہ لوگوں کے لیے لڑکے کی پیدائش زحمت بن جائے گی.
جی
تو لڑکی کے معاملے میں یہ بڑا بنیادی مسئلہ پیدا کیا, یعنی اگر آپ ان رسوم کی اصلاح کر سکیں اور لوگوں کے کلچر میں یہ تبدیلی کر سکیں کہ وہ اخراجات کو آپ اسلام کو دیکھ لیجیے نا, اصل میں تو ساری تہذیب ذہن میں ہوتی ہے, آپ پہلے وہاں ایک چیز کو اختیار کرتے ہیں پھر وہ عمل میں ڈلتی ہے. ایک آدمی یہ کام کر نہیں سکتا, یعنی آپ اگر پورے معاشرے کے اندر یہی روایات قائم کیے ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے یا ان سے یہ توقع کریں گے یہ اپنی بیٹی کے بارے میں ان رسوم کو توڑ دیں, یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا اگر توڑ بھی دیں فرض کر لیجیے تو یہ توڑ دیں گے, میں توڑ دوں گا, بچی کو کسی گھر میں جانا ہے, وہاں خواتین موجود ہوں گی, اسے جینے کون دے گا؟
جی
بالکل صحیح.
یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جہیز کا سامان لے کے اگر آئی ہے تو ایک ایک چیز کا ناکدانہ جائزہ لیا جا رہا ہے
اور بار بار سنایا جائے گا
اور بار بار سنایا جا رہا ہوتا ہے, جینا اس کے لیے دوبھر کر دیا جاتا ہے. لڑکے کے اوپر ذمہ داری اگر ڈالیں آپ تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے, کیونکہ اس کے گھر میں آنا ہے. لیکن دو باتوں میں بڑا فرق ہے, لڑکے نے اپنا گھر چھوڑ کر ادھر نہیں جانا, لڑکی نے ادھر آنا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو سوچنے کا انداز ہے وہ بعض اوقات تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ لگی دیکھیے جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکی اگر ہمارے گھر میں آئی ہے تو اس کو بیٹی بن کے دکھانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ایک اور گھر سے آئے گی, آپ اس گھر میں پہلے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کو پہلے ایک دو سال ماں بن کے دکھانا ہے
تبھی وہ اس رول میں آ سکتی ہے.
ایک دو سال بھی کیوں, ہمیشہ کے لیے؟
پہلے آپ ماں بن کے اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم بہو نہیں ہو, پھر اس سے توقع کریں کہ وہ بھی جواب میں بیٹی بن کے آپ کو دکھائے. تو یہ ہم جو ذمہ داری کو دوسرے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں,
ایکسپیکٹیشنز بہت.
اسلامی شریعت میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو مہر ہے,
بالکل,
یعنی ایک ٹوکن ہے جو آپ کو دے رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا لڑکی کا کام ہے کہ وہ کیا مطالبہ کرتی ہے.
صحیح,
جی
صحیح,
یعنی وہ زیادہ سے زیادہ مطالبہ.
یہ اتنی ضروری چیز اس کو ہم شرعی طور پہ 36 روپے یا 37 روپے کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں.
37 سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو نان و نفقے کی مرد نے ذمہ داری اٹھائی اس کا ٹوکن, اس کی علامت ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ ہاتھ پر رکھ دیا جائے. اچھا فرض کر لیجئے کہ بیوی کو آپ نے یہ کہا کہ میں 1 لاکھ آپ کو مہر دے دوں گا, اس نے وہ سارے کے سارے پیسے پکڑے اور اٹھا کے والدین کو دے دیا, وہ حق رکھتی ہے. ہمارے یہاں آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کی بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں مرد کی حیثیت سے اگر آپ اطمینان کے ساتھ دوسری طرف منتقل کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مہر کا مطالبہ اگر ہو جائے, مہر پر گفتگو ہو جائے تو یہ کتنا برا سمجھا جاتا ہے. اس وقت بڑے بڑے لوگوں کو, یعنی میں آپ کو لاہور کے خاندان کے بارے میں یہ عرض کروں, سیاسی خاندان ہے, ان کی معاشی حالت بھی بڑی غیر معمولی ہے, لاکھوں کروڑوں کماتے ہوں گے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نکاح پڑھا دوں. میں تو ظاہر ہے اس گاؤں کا آدمی نہیں ہوں لیکن بہرحال محبت کا تعلق, بچی بھی چونکہ شاگرد رہی تھی بڑا اصرار انہوں نے کیا, تو خیر میں نکاح پڑھانے کے لیے چلا گیا. اب میں ان کی معاشی حالت سے واقف ہوں, ان کی فیکٹریوں سے واقف ہوں, ان کے روپے سے واقف ہوں, ان کے پس منظر سے واقف ہوں. میں صاحب نے نکاح نامہ رکھا کہ اس میں لکھا ہو 32 روپے مہر. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہ مہر تو شرعی ہوتا ہے. میں نے کہا شریعت میں تو آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق,
بالکل,
اور بچی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے.
کے مطابق
میں نے نکاح پڑھانے سے معذرت کر دی, میں تو اس طرح کا نکاح نہیں پڑھا سکتا. پھر وہ دوسرے کمرے میں گئے, بات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, پھر کوئی 5-10 لاکھ روپے مہر مقرر کیا گیا, تب میں نے اس کے بعد نکاح پڑھا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, اس کا ایک ٹوکن ہے, اس کی ایک علامت ہے, وہ آپ بچی کے ہاتھ پر رکھیے اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ نے اٹھا لی ہے, اس ذمہ داری کو آپ ذمہ داری کے طور پر محسوس کریں. یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ نان و نفقہ کے معاملات میں بھی ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے جس جگہ کہ مرد کو کھڑا ہونا چاہیے, مہر کے معاملے میں وہاں نہیں کھڑے ہوتے جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, نکاح کی تقریب یا شادی بیاہ کی تقریب اس میں بھی اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے. یہ عرب معاشرت میں اچھا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکے نے تمام بندوبست کر لیے, دعوت ہے تو چلیے آپ نے مل کے کر لی, دونوں خاندان مل کے کر لیں
جی.
لیکن ان تمام چیزوں کو جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم مغرب سے بھی نہیں لے سکے. مغرب میں شادی ایسے نہیں ہے,
بالکل
یعنی ویسے تو
جتنی بری چیزیں ہیں وہ ہم بہت الحمدللہ یعنی بغیر تکلف کے برآمد کرتے ہیں
جی.
لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں, یہاں تو ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری
شان کی
ہماری شان ہے, ہماری روایات ہیں, کھانے کیا پکانے ہیں اور یہ کیا کرنا ہے, اس کی باقاعدہ ڈیمانڈز ہوتی
جی بالکل.
یعنی اس حد تک ہم پستی میں اتر جاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے اور لڑکے والے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز تبدیل کر سکتی ہے اس کو, یہ رسوم روایات وہ اصل میں تعلیم ہے. اگر آپ اس کو تعلیم کا حصہ بنائیں, میں کبھی آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تعلیم میں یہ چیزیں کیوں شامل نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاں شہریت کے اصول کیا ہیں, ہم نے محلے میں کیسے رہنا ہے, ہم نے کوڑا کرکٹ گھر کا کہاں پھینکنا ہے, ہم نے صفائی کیسے ملحوظ رکھنی ہے. شاندار گھر کے مالک ہوں گے اور اٹھا کر اپنے ہی گھر کا کوڑا اپنی گلی میں پھینکیں گے.
غامدی صاحب مختصر سا وقفہ لیں گے ہم. ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہی ڈسکشن بریک کے بعد بھی کنٹینیو ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی میں تاخیر کیوں. گاندھی صاحب, ایک ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دین کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے, وہ چاہے کلچرل چیز ہو, کلچرل نہ بھی ہو, ہماری ذاتی خواہش کا حصہ ہو, کسی کی ڈیمانڈ ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم اس کو دین سے ریلیٹ کر کے وہاں اس کی بنیاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دین نے شادی کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ترقی عورت کرتی جا رہی ہے, کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ شادی کر ہی نہیں سکتی, وہ سمجھتی ہے اس کے لیے کچھ اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح شادی کے بارے میں کم عمری کا جو تصور ہے کہ جی چھوٹی عمر کی لڑکی پسند کی جاتی ہے اور بڑی عمر کی لڑکیوں کو ایک کمپلیکس میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آپ یو آر نو مور وانٹیڈ, اس سارے معاملات میں دین کہیں بھی پابندی لگاتا ہے کسی قسم کی کوئی, اور شادی کی دین میں حیثیت کیا ہے؟
نہیں, ان میں کوئی چیز بھی دینی نہیں ہے, یہ سب چیزیں کلچرل ہیں, یعنی مختلف معاشروں میں مختلف رہتی ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی سب چیزوں کو چونکہ ایک عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں
جی
تو مذہب بنا لیتے ہیں.
صحیح.
شادی بنیادی طور پر ایک کانٹریکٹ ہے, یعنی جب آپ نکاح کرتے ہیں اس میں نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو مرتب جی کر دیا جی گیا جی. قدیم میں لکھا جاتا تھا, یعنی پہلے ایک باقاعدہ دستاویز لکھی جاتی تھی, اب ایک دستاویز بنا دی گئی ہے جس میں آپ مختلف خانے پر کر دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ایک آزادانہ معاہدہ ہے, یعنی ایک فریق لڑکی ہے ایک فریق لڑکا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اس میں والدین بھی کہیں نہیں آتے,
کہیں نہیں,
یعنی گواہ ہونا ایک الگ چیز ہے, وکیل ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے؟
وہ
لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے. اس میں حقوق فرائض بھی دین میں طے کر دیے گئے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ لڑکی پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے دین نے؟ آپ دیکھیں سوائے ایک کہ کوئی ذمہ داری نہیں, کہ اس نے چونکہ خاندان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے, ایک شخص کو شوہر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے, وہ موافقت کا رویہ اختیار کرے, سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے ورنہ گھر کا نظم قائم
نہیں
رہے
گا.
یہ ایک ذمہ داری ہے, باقی تمام ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی. مہر اس نے دینا ہے, نان و نفقہ اس نے اٹھانا ہے, بچوں کی پرورش کے اہتمام اس نے کرنا ہے, اور اس نوعیت کے جتنے مسائل بھی زندگی میں, زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, پیش آنے ہیں, ان سب کا سامنا اس نے کرنا ہے. یعنی عورت سے زیادہ آپ تعاون کی توقع کر سکتے ہیں, موافقت کی توقع کر سکتے ہیں. اس صورتحال کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے, ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے. اس معاہدے میں عورت تقاضا کر سکتی ہے کہ میری طرف سے فلاں اور فلاں شرائط مزید لکھی جائے اپنے حالات کے لحاظ.
بالکل صحیح.
یعنی چونکہ وہ نکاح میں دے رہی ہے, اس نے ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہونا ہے تو اس کو حق حاصل ہے. یہاں تو یہ ہوا ہے کہ مثلا طلاق کا حق تفویض کرنے کی ایک دفعہ موجود ہے ہمارے. ظاہر ہے کہ جو مسائل ہمارے ہاں عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں, اگر ان کو کسی وقت علیحدگی ہو تو علیحدگی کرنے کے لیے ان کو عدالتوں میں جانا ہے اور جا کے بیانات دینے ہیں, بڑی مشکلات ان کو پیش آتی ہیں, تو اس کے لیے یہ راستہ نکالا گیا. یعنی میرے نزدیک خود اس راستے میں بہت سے نقائص ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے نکالا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال جیسے بھی نکال دیا گیا. اب جس موقع پر شادی ہو رہی ہوتی ہے ایک کانٹریکٹ ہے, یہ دفعہ بھی موجود ہے, اس میں کون جسارت کرے گا یہ کہنے کی کہ ذرا اس کو بھی پر کر لیجیے
عورت کو طلاق,
کیونکہ ایک ہے نکاح نامہ اور ایک ہے معاشرتی دباؤ. والدین بھی اس وقت یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتے.
بالکل بالکل.
لڑکی کی طرف سے یہ بات کر دی جائے تو دوسری طرف ماتھے پر شکنے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مظلوم فریق ہے لڑکی والے. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ پھر وہ والد کیا کرے جس کی آمدنی کے ذرائع محدود ہے, وہ کیا کرے کہ جس کی بچی اتنی خوش شکل نہیں ہے, وہ کیا کرے کہ جو اس کو اس طرح کی تعلیم نہیں دلا سکتا جو لوگوں کی ڈیمانڈ بن جائے. اس طرح کی بے شمار چیزیں وہاں موجود ہیں جتنی بھی. اب اس کے بعد اب ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھ لیجیے آ کے بچیوں پر ذمہ داریاں کیا عائد ہو جاتی ہیں. میں ایسی بہت سی بچیوں کو جانتا ہوں جن کو ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, چار پانچ بھائیوں کی کفالت کرنی پڑ گئی.
بالکل.
ملازمت کر رہی ہیں
جی.
کما رہی ہیں, ان کو پال رہی ہیں.
بالکل.
اب شادی کرنا نہ کرنا یہ ان کے لیے کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا.
بالکل.
اچھا چھوٹی عمر کیا, بڑی عمر میں بھی بعض اوقات ان کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ سارے جتنے مسائل ہیں ان میں دین کیوں مداخلت کرتا؟ وہ آپ کو چند اصولی باتیں کہے گا اور یہ کہے گا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ یہ معاہدہ کیجئے, اپنی روایات کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اس میں بہتر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. اگر روایات میں رسوم میں کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تعلیم اسی لیے دی جاتی ہے, معاشرے اسی لیے تربیت پاتے ہیں. اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر عقل سے کام نہیں لیا اور علم سے کام نہیں لیا تب جیسے آپ پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رہیں گے. یعنی پیدائشی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سندھ کے کسی علاقے میں پیدا ہوا ہو اور آپ نے وہیں یہی سنا ہو کہ قرآن سے بھی شادی ہو جاتی ہے, ونی بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ان تمام جاہلیتوں کا علاج کیا ہے؟ علم. تو صحیح علم لوگوں کو دینا چاہیے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے, اس میں شرائط طے کرنا, اس میں کوئی مطالبہ کرنا, اس میں بچی کا یہ کہنا کہ اس کے لیے یہ تمام کیا جائے یہ کوئی ناجائز چیز نہیں,
معیوب نہیں ہے.
یعنی ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, بچی کو آپ بیاہ کے لے آئے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مشترک خاندان ہے. اب یہ اس کی فطری خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی ایک کمرہ الگ مل جائے
یا
مجھے کم سے کم گھر الگ مل جائے.
بالکل.
یہ جی. فطری خواہش ہو سکتی
بالکل.
ہے. لیکن اس خواہش کا اظہار یہ من جملہ جرائم ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ہمارے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی ہو.
لیکن اگر آپ سر ہمارے پوچھ لیں ان لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں, کہ کتنی لڑکیوں نے نکاح سے پہلے وہ کانٹریکٹ صحیح طرح پڑھا ہو, بہت ہی میرے خیال سے یہ ریئر چیز ہوگی کہ کسی لڑکی نے پڑھا ہو یا کسی لڑکی کے والدین نے پڑھا ہو. وہ تو بس آگ بند کر کے کہتے ہیں یہاں سائن کرو, قبول ہے سائن کرو, معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اول تو اس چیز کی نالج, اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کے حقوق ہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اور یہ ایجوکیٹ کرنا ان لوگوں کو ہمارے معاشرے میں, یہ میرے خیال سے ہم سب پہ ذمہ داری آئے تھے.
یہ پیچھے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کے بعد وقفہ آ گیا تھا, اس وقت میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. یعنی ہماری روایات کیا ہیں, ان میں برا کیا, اچھا کیا ہے.
صحیح.
آپ روایات کو تبدیل کیسے کریں گے؟ ورنہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی,
چینج اسی طرح,
یعنی اسی طرح سے آئے گی نا تبدیلی. کوئی ایک مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا جائے رہنا کیسے ہے, بسنا کیسے ہے, شادی کیسے کرنی ہے, بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, پہلے کی ذمہ داریاں کیا ہیں, بچوں کی پرورش کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی یہ تمام جتنی چیزیں حقوق اور فرائض, اصل میں اعلیٰ شہریت وجود میں اس سے آتی ہے, اعلیٰ معاشرت اسی سے وجود میں آتی ہے. آپ کو نہ اپنے حقوق کا احساس ہے تو بعض اوقات آپ دبتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کو اپنے فرائض کا احساس نہیں ہے تو بعض اوقات جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پر آپ منتقل کر دیتے ہیں. یعنی مذہبی لحاظ سے میں آپ سے عرض کروں, میرے ایک جاننے والے ہیں, راولپنڈی میں رہتے ہیں, میرے پاس آئے, ان کا ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. اچھا, نیکی کا کام ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر. لیکن وہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کوئی ایک سال بھر کے لیے تبلیغ کرنے جا رہا ہوں بیرون ملک. میں ان کے حالات سے واقف تھا تو میں نے ادب سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کی بیوی کی حالت سے واقف ہوں, وہ بہت بیمار رہتی ہیں, پھر ان کے ہاں میں نے سنا ہے کہ ولادت بھی ہونے والی ہے, تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ دیکھیے وہ خدا کا کام ہے سنبھالنا. تو میں نے کہا یہ جو آپ خدا کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ ان سے تنہا نہیں ہوتا.
جی. صحیح بات.
جو ذمہ داری آپ کی ہے, یہ بات
اصلاً آپ کا فرض بنتا ہے,
یہ بات کہ شادی میری ذمہ داری ہے, یہ بات کہ بچے میری ذمہ داری ہے,
بہت بڑی ذمہ داری.
یعنی یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے مجرد رہنا کیوں نہیں پسند کیا؟ آپ کو بہت شوق تھا دنیا میں جا کے دعوت دینے کا, تبلیغ کرنے کا,
شادی نہ کرتے
تو پھر آپ کو ذمہ داری اٹھانی نہیں چاہیے. اب آپ نے اٹھائی ہے تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہو گئی, یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی.
انہوں نے کیا کہا؟
اب اس کی بیماری ہے, اس کی تکلیف ہے, کوئی چیز ہے تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اس میں آپ سے ایک بال صاحب کیا عرض کروں, تصورات ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک صاحب نے ابھی چند روز پہلے مجھ سے بات کی, کہنے لگے جی میرے پاس کافی روپیہ ہے اور میں اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اچھے دینی ادارے کی خدمت کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جائزہ لے لیا کہ آپ کے گرد و پیش میں صورتحال کیا ہے،
یعنی پہلے سب سے پہلے
آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بچہ تعلیم پانے والا تو نہیں ہے، کوئی بچی گھر سے اٹھانے کا تقاضا تو نہیں کر رہی، آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، تکلیف ہوگی، ایسی تکلیفیں اور بیماریاں جن کے لیے آپ کو مسلسل خرچ کرنا پڑتا ہے، دوائیں لینی پڑتی ہیں، کسی کا ڈائلسس کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کی چیز آپ نے دیکھ لیا سر؟ کہ اس طرف تو توجہ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے فرائض ہیں، وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کسی دینی ادارے کی خدمت کرنا من جملہ نوافل ہے،
بالکل،
یعنی آپ نفل پڑھنے جا رہے ہیں
اور فرض کی آپ کو
احساس نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ فرائض کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. یہ تعلیم ہم اگر اپنے نصاب میں شامل نہیں کریں گے، اساتذہ اس کے لیے ٹریننگ نہیں دیں گے، تو کہاں سے تبدیل ہوگا؟
بالکل صحیح
تھنکنگ کی بات ہے سر.
جی بالکل، ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک لینی ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی میں تاخیر کیوں. بریک سے پہلے اقبال صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تبدیلی کی جو ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی تھنکنگ میں، سوچ میں، یہ اتنا آسان کام تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز ان کے ذہن میں آئے گی کہ لڑکی جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، اور لڑکی کے بوجھ کے بعد پھر بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے، شادی کے بعد بھی اور مسئلے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ پھر یہ کہ بھائی وہ بیویوں کی خواہش کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے، اپنے ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں یا ماں یا بہنیں، دوسری طرف بیوی، وہاں پر اور لڑائی جھگڑے، پھر وہ قرضے، اول شادی کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے، پھر بیوی کو سنبھالنے کے لیے قرضے لینے پڑتے. اب یہ بڑی نارمل سی جیسے کہتے کامن سینس تھنکنگ جو ہے ہمارے یہاں بالکل غائب ہے، مسنگ ہے. یعنی کامن سینس از ویری انکامن ہمارے ملک میں، اور کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کے اکنامک حالات، آپ کے جو کنڈیشنز ہیں، اپنے پیر اتنا ہی پھیلائے جتنی چادر. یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آج تک نہیں آتی. ہر وقت شو بازی میں قرضے لینا، بیوی کو خوش کرنا، یا پھر اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، تو دونوں طرف جو ہے مرد مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھار. تو یہ اس پہ کچھ
اس میں کوئی شک نہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری. لیکن اب اس کو تبدیل کرنا ہے نا، تو تبدیل آپ تین ہی جگہوں سے کر سکتے ہیں. یعنی اپنی تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں داخل کریں جہاں بچے شروع ہی سے ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائیں.
اس کی یہ ذمہ داری کس کی؟
اچھی روایات ہے نا سوسائٹی کی، اس لیے کہ بچے کو تعلیم تو معاشرہ دیتا ہے. معاشرے کی ریپرزنٹیشن کون کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ کرتی ہے. تو ہمارے تعلیمی بزرگ بہروں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ بچوں کو ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ریاضی سکھا رہے ہیں، ہم ان کو انگریزی سکھا رہے ہیں، ہم اردو سکھا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم چیزیں ہم انسانیت سکھائیں. یہ بتائیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اور آپ کو ایک شہری کی، اچھے شہری کی زندگی بسر کرنی ہے، اس میں آپ کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ میڈیا بہت مؤثر ہو گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے. یعنی یہ ہمارے سوشل پرابلمز ہیں، سماجی مسائل ہیں. کوئی سماج اگر اچھا نہیں ہے تو سیاست کیسے اچھی ہو جائے گی؟
کچھ نہیں.
یعنی اصل میں سیاست تو سماج کا عکس ہوتی ہے. آپ کے سماج میں کیا قدریں ہیں، ان میں کیا روایات ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ریفلیکٹ ہوں گی، ان کا عکس آپ کو نظر آئے گا پھر پورے کے پورے معاشرے میں. تیسری جگہ آپ کی مسجد ہے، جس میں آپ کا عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر ہفتے خطاب فرماتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں بتائیں گے. تو مذہب میں سے بھی ان چیزوں کو لینا چاہیے جن میں ان معاملات کی اصلاح کی گئی ہے،
اخلاقیات کی
یعنی اچھے اخلاقی رویے پیدا ہوں، لوگوں کو حقوق و فرائض بتایا جائے، مذہب نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا متعین کی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے. تین جگہوں سے مل کے جب آپ ان چیزوں کو درست کرتے ہیں تو پھر کہیں جا کے ذہن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر عملی مثال چاہیے ہوتی ہے، وہ کن کو قائم کرنی چاہیے؟ وہ لیڈروں کو قائم کرنی چاہیے.
صحیح.
یعنی آپ کے سیاستدان، آپ کے صحافی، آپ کے علماء، وہ اپنی شادیوں میں، بیاہوں میں، روابط میں، تعلقات میں اچھی مثالیں قائم کریں. ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اصلاح کر دیں تو قبول ہوتی ہے. کامن مین سے اگر آپ کہیں کہ تم فلاں رسم کو توڑ دو، تم فلاں روایت کو ختم کر دو، اس کے بس کی چیز ہی نہیں ہوتی.
لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے عالم ہیں مسجدوں میں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے. وہ تعلیم جو ہے وہ الٹی تعلیم دی جاتی، لوگوں کے دماغ میں زہر بھرا.
بلکہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے،
ان کو تعلیم کی ضرورت ہے.
بالکل.
اول تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں. اگر وہ ایجوکیٹ نہ ہوگے، ان کی تھنکنگ چینج نہ ہوگی، ان کے خیالات نہیں بدلے گے، تو کیسے آگے بات بڑھے گی؟ وہ
کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی نا.
یعنی
ریاست ابتدا کرے، علماء ابتدا کرے، کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور وہ آ کر یہ معاملہ کریں گے. نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، وہ تعلیمات بھی انسانوں کے ذریعے سے پہنچنی ہیں تو کہیں سے پتا کرنی ہوگی. یعنی میں سوچتا رہا اقبال صاحب کہ یہ ہمارے یہاں بھی انتخابات ہوئے ہیں
جی.
اس میں ہماری سیاسی جماعتیں میدان میں آئیں. یعنی اسے بجلی کا مسئلہ ہے، اس میں دہشت گردی کا مسئلہ، بڑے مسئلے ہیں
جی.
کوئی شک نہیں ہے
جی.
آپ کی مادی زندگی کی ضروریات، امن امان بڑے اہم مسائل ہیں. سماجی مسائل آپ حیران ہوں گے کسی کا موضوع ہی نہیں
ہے جی. بالکل،
حالانکہ وہ بھی بہت بڑے مسئلے
بہت
ہیں. اس لیے کہ سماجی مسائل آپ کی زندگی کا احاطہ کیے ہوتے
بالکل.
ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جو شہروں میں لوگ آ گئے ہیں اور جن کی ایک نسل شہروں میں کم و بیش گزر گئی ہے، وہ بہت سے ان مسائل سے واقف نہیں ہیں جو دیہات میں کسی شخص کو درپیش ہے. میں جب کبھی اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں میں کسی شادی بیاہ میں شریک ہوتا ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا صورتحال مشاہدے میں آتی ہے. یعنی جو رسوم جو روایات اب آپ کو بظاہر مردہ نظر آ رہے ہیں وہ وہاں اب بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں اور غربت بھی ہے، حالات بھی اسی طرح کے
ہیں.
اس کے باوجود
بالکل
ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، اور یہ کردار ہمارے ارباب ہر وقت کو، ہمارے ارباب سیاست کو، ہمارے اہل دانش کو بھی ادا کرنا ہے.
لیکن جیسے آپ نے کہا نا، ایک چیز اور میں کر دوں. جیسے ایک مسئلہ ہے گندگی کا، ہمارے یہاں ڈینگی کا مسئلہ ہر سال ہوتا ہے بارشوں کے بعد. کامن سینس کہ آپ گندگی نہ رکھیں وہاں پر، نہ کریں، مچھر نہیں ہوگے، لیکن کسی میں وہ ہے ہی نہیں. وہ رونا ہوتا ہے کہ مچھر بہت ہوگی، ڈینگی ہے،
اس کی وجہ وہی نا ایجوکیشن،
لیکن صفائی نہیں.
ہم نے اپنے آپ کو تعلیم اپنے آپ کو بھی نہیں دی.
گاندھی صاحب، ایک بالکل لاسٹ کوشچن کا میں آپ سے کرسپ سولوشن چاہوں گی. شادی میں تاخیر کے بعد یا اپنے پرسنل ڈیسیژن کی وجہ سے، اب ایسی خواتین بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں جو سنگل ویمن رہیں گی، جو اس طرح رہنا قبول کرتی ہیں یا ان پہ حالات کی وجہ سے امپوز کر دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کو انہیں سنگل ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، جبکہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ٹیبو ہے، بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی رہ رہی ہے. اس بارے میں کچھ کہیں؟
اس میں بھی ظاہر لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے. یعنی وہ ایک ہی نظر سے کسی خاتون کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کو کیا مسائل درپیش ہیں، اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی کسی نے اپنے باپ کو سنبھالنا ہے، کسی نے اپنی ماں کو سنبھالنا ہے، کسی نے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، گھریلو حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. ملازمت کرنے کے لیے اب بھی کوئی خاتون اپنی رضامندی سے نہیں نکلتی ہمارے معاشرے میں، معلوم نہیں کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس طرح کا ہے کہ ہم افسانہ بنانے سے باز نہیں آتے. تو یہ چیز بھی تعلیم سے تبدیل ہونی چاہیے، ذہن بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں، ہم دوسرے کو عزت دیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہے، سورہ حجرات، جو ہمیں صرف یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بدظنی اختیار نہ کرو، حسن ظن رکھو، اچھا سوچو، بیجا تجسس نہ کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات میں ٹو لگانے کی کوشش نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی کو نہیں اچھالو، کسی کا نام برا نہ رکھو. یہ سب تعلیمات کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ ایک اچھی معاشرت وجود میں آئے، ایک ایسی معاشرت وجود میں آئے جس میں لوگ اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں، لوگ افسانے تراشنے، افواہیں پھیلانے کی بجائے حقائق پر نظر رکھیں. یہ بھی تعلیم ہی سے ہوگا. تو مذہبی تعلیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری سورہ اسی موضوع پر اتار دی.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اور بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ہمیں بھیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سماجی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک نشست میں حل نہیں ہو سکتے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو معلوم ہے، gks@sama.tv، اور فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.